نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد صدق الله العظيم. پچھلی نشست میں ہم حکم اور عقل کے مابین لغوی اعتبار سے جو فرق ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حکم کسی شے سے روکنا یا رکنا بغرض اصلاح، اور عقل مجرد روکنا یا رک جانا جس میں دوسرا پہلو لازماً شامل نہ ہو. اب یہی سے میں نے عرض کیا تھا کہ عقل جو ہے وہ فوری مذرت بخش چیز اور ظاہری اعتبار سے مذرت بخش ایسے انسان کو بچاتی ہے، روکتی ہے، اور یہ ہر حیوان کے اندر بھی موجود ہے. پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے وجود کا بقا، یہ تو در حقیقت حیات کا ایک بنیادی تقاضا ہے. اس اعتبار سے جو شے بھی نقصان دہ ہے، مذرت بخش ہے اپنے وجود کے لیے، اپنے مادی وجود کے لیے، اپنی حیات کے لیے، اس سے بچاؤ، یہ در حقیقت تمام حیوانات کے اندر قدر مشترک ہے. البتہ حکم کا لفظ اس سے بالا تر ہے، اس کے بنیاد میں تصور موجود ہے بھلائی کا، خیر کا. ظاہر بات ہے کہ بھلائی اور خیر کا تصور برائی اور شر کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا. گویا کہ خیر اور شر کے تصور کے ساتھ بری چیز سے رک جانا یا روک دینا، یہ حکم کا تقاضا ہے لغوی اعتبار سے. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے خالص کی بنیاد پر جب انسان اس کائنات کی غصے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے خالص کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس لیے کہ پچھلے درس میں میں کانٹ کے حوالے سے اس کی معرفت الارا تصدیق کا ذکر کر چکا ہوں. کریٹیک آف پیور ریزن، اپنے خالص. انسان اگر اپنے خالص کی رہنمائی میں اگر وہ اس کائنات کی غصیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، حقائق تک رسائی کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو علم وجود میں آتا ہے اس کے نام فلسفہ ہے. اور وہ لوگ جو اس فلسفے کے عالم ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو ہم فلاسفر کہتے ہیں. فلاسفہ یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوا. اس کے برعکس تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب عقل ان حقائق کی گتھیوں کو سمجھاتی ہے لیکن فطرت سلیمہ کے تابع رہ کر، اگر فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اپنی منزلیں طے کرے تو فطرت سلیمہ، فطرت صحیحہ اور عقل سلیم، ان دونوں کے امتزاج سے جو حقائق وجود میں آئیں گے، جو معرفت انسان کو حاصل ہوگی، جو دانش انسان کو حاصل ہوگی، وہ حکمت ہے. چنانچہ انگریزی میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سیجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فلاسفر اور ہے، سیجز اور ہے. ایک فلاسفہ ہے، ایک تو کماں ہے. تو یہ حکمت کا لفظ جو ہے اپنے خالص سے جو فلسفہ وجود میں آتا ہے اس کے مقابلے میں، یہ در حقیقت فطرت صحیحہ اور فطرت سلیمہ کے تابع رہ کر جب عقل ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے جو کچھ حاصل ہوگا اس کا نام حکمت ہے. میں یہاں دو انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. فائلالوجی، فائلالوجی ایک لفظ ہے، سائنس آف لینگویجز یا زبان کا علم، زبان کیسے وجود میں آئی، زبانیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے، فائلالوجی. اور جسے ہم فلاسفی کہتے ہیں اس کو بھی آپ ذرا تلفظ بدلیے تو فائلوسفی ہے یہ. فائلوسفی اور سوفی کہتے ہیں علم کو، وزڈم کو، وہ وزڈم کہ جو زبان سے وجود میں آتی ہے. اس لیے کہ زبان سے تعلق ہے علم منطق کا. جب عقل خالص منطق کے اصولوں پر اپنا سفر جاری رکھ کر کائنات کی گتھیوں کو سلجھاتی ہے تو اسے فلسفہ وجود میں آتا ہے، وہ فائلوسفی ہے. فلاسفی جسے ہم کہہ دیتے ہیں وہ فلسفہ ہے. لیکن جب یہ عقل انسانی فطرت انسانی کے تابع ہو کر اگر یہ سفر کرتی ہے اور انہیں گتھیوں کو سمجھاتی ہے تو اب جو شے حاصل ہوگی، جو معرفت میں اثر آئے گی، وہ حکمت ہے، وہ وزڈم ہے، وہ ہے در حقیقت کہ جس کو قرآن مجید حکمت سے تعبیر کر رہا ہے. اسی کا چوتھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کی فطرت مست ہو چکی ہو پرورٹڈ نیچر یا فطرت ہم یہ کہیں کہ مر چکی ہو. قرآن مجید تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو زندہ نظر آتے ہیں حقیقت میں زندہ نہیں ہیں. ان کی زندگی صرف ایک حیات مادی ہے, حیات حیوانی ہے, حیات معنوی سے وہ تہی ہو چکے ہیں, محروم ہو چکے ہیں, وہ مردہ ہیں. اے نبی جنہیں آپ سنا رہے ہیں یہ زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. یہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں, یہ حقیقت میں اندھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں, حقیقت میں یہ بہرے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. انہیں یہ کہہ لیجیے کہ وہ صرف حیوانات بن کر رہ گئے, چوپائے بن گئے ہیں, یا یہ کہیے کہ ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے. تو یہ اگر شکل ہو, یا تو فطرت مست ہو گئی یا فطرت مر چکی, یا کسی سبب سے فطرت کی گرفت جو ہے عقل کے اوپر وہ مضبوط اور مستحکم نہ رہی. اب جو عقل ہے یہ عقل عیار کی شکل اختیار کرے گی. وہ جو پیارا مصرع ہے علامہ اقبال کا کہ عقل عیار ہے تو اب بھیس بنا لیتی ہے, پھر وہ عقل جو ہے انسان کو اپنی غلط کاری کے لیے دلائی فراہم کرے گی. بہت پیارا جملہ ہے جو کبھی مولانا محمد منظور رومانی صاحب نے استعمال کیا تھا کہ اصل تبدیلی تو انسان کے دل کی تبدیلی ہے. انسان کا دماغ یا اس کی عقل تو کرائے کا وکیل ہے. وہ کرائے کا وکیل جو ہے وہ مدعی اگر اسے انگیج کر لے تو وہ مدعی کے حق میں دلائی کی بات لگا دے گا. اگر مدعا علیہ جو ہے مقدمے کا اگر وہ اسے اپنا وکیل بنا لے تو وہ اس کے حق میں دلیل نکال کر دے دے گا. تو عقل کا کام تو در حقیقت دلیل فراہم کرنا ہے اس چیز کے لیے جسے قلب کے انتخاب سے انسان نے اپنے لیے قبول کیا ہے. تو عقل تبدیلی دل کی تبدیلی ہے. عقل تو کرائے کا وکیل ہے جو اس کے لیے صرف دلائی فراہم کرتی ہے. تو یہی عقل عیار ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. اور اسی کی انتہائی شکل وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس. ظاہر بات ہے ایول جینیس, جینیس تو ہے, بڑا عاقل ہے, بہت ذہین انسان ہے, بڑا چرب زبان ہے, دلائل کے اخبار لگا سکتا ہے, جسٹیفیکیشن ریشنلائزیشن اس کے گویا کہ اس کے پاس ہر طرح کے تیر اور ہتھیار جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے, ترکش میں ہر طرح کا تیر ہے. لیکن یہ کہ ایول جینیس ہے, اس کی ذہانت برائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. عقل تو ہے لیکن یہاں عقل میں حادثہ کیا ہوا ہے کہ عقل پر فطرت کی گرفت جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی ہے, بلکہ اب یہ عقل جو ہے عقل خالص کہہ لیجیے وہ اب گویا کہ اس رخ پر سفر کر رہی ہے کہ انسان کو وہ برائی کی طرف لے جائے گی, یہاں تک کہ وہ ایول جینیس جو ہے اس کا نقطۂ عروج ہے. پانچویں بات دو چیزیں حکمت. اب یہ روک کر یہ حکمت کیا ہے, یہاں کے فطرت سلیمہ اور عقل سلیم دونوں یکجا ہو. عقل سلیم نے سفر کیا ہو فطرت صحیحہ کی رہنمائی ہو, اس کے تابع رہ سکے, اس سے جو شے وجود میں آئی وہ حکمت ہے. اور اس کا جو مقام ہے عزو قرآن و حدیث وہ صرف ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 اور ایک حدیث کے حوالے سے وہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرمایا یہ ہوتی حکمت میں شاہ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جسے حکمت عطا کرتی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. معلوم ہوا کہ حکمت خیر کثیر ہے, یہ حکمت. لیکن پھر نوٹ کیجیے گا وہ صرف عقل نہیں, وہ عقل جو فطرت کے تابع ہے. عقل کام کر رہی ہے, اپنا سفر طے کر رہی ہے, استنباط استدلال استنتاج قدم بقدم آگے بڑھ رہی, لیکن فطرت کی رہنمائی کے اندر. تو اس سے جو بھی حکمت وجود میں آئے گی وہ گویا کہ خیر کثیر ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حدیث نبوی جو ہے اس میں بلکہ ضمنی طور پر ایک اور بڑی حقیقت اس کے سامنے آئے گی. حضور نے فرمایا حکمت ضالۃ المؤمن ہوا احق بها حیث وجدها. حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے, وہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں بھی کہیں اسے پائے. اس حدیث سے اشارہ ہو رہا ہے کہ حکمت بغیر ایمان کے بھی ہو سکتی ہے, حکمت غیر مومن کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو فرمایا اِضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ بَلَغَ. اگر تو مومن ہی کے پاس ہے تب تو وہ مومن کی متا مومن کے پاس ہے، لیکن گمشدہ متا تو وہی ہے جو کسی غیر مومن کے پاس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اور دانائی، فطرت سلیمہ اور عقل صحیح، ان دونوں کے امتزاج سے جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بغیر ایمان بھی انسان کو میسر آ سکتا ہے. اس لیے کہ اسی لیے فرمایا حکمت ضالت المومن هو احق بها حيث وجدها. جیسے کوئی شخص لپکتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے میری شے ہے گم ہو گئی تھی تو لپک کر اٹھاتا ہے کہ یہ تو میری شے ہے. بالکل اسی طرح مومن کو حکمت اور دانائی کو اپنی گمشدہ متاع سمجھتے ہوئے لپک کر اسے حاصل کرنا چاہیے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حکمت بغیر ایمان بھی ممکن ہے. یہ بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ناپسندیدہ کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارا جو بھی اعتقادی پس منظر ہے اس کے حوالے سے یہ بات عجیب لگے گی، کچھ اجنبیت جو ہے محسوس ہوگی، لیکن میں یہاں در حقیقت اسی حوالے سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کی تو مثال ہے حضرت لقمان. ایمان کا اصل مسئلہ ہوتا ہے نبوت کے ساتھ. ایمان اصل میں نبی کی تصدیق کا نام ہے، تصدیق و بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسے نبی پیش کر رہا ہے اس کی تصدیق. اب کسی دور میں نبوت کی فطرت کا دور ہے، نبوت کا پیغام نہیں ہے، گم ہو چکا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو کیا انسان ہر متاع سے خالی ہو گیا؟ کیا اس کے لیے اب کوئی نعمت اللہ کی نہیں ہے؟ معلوم ہوا حکمت انڈیپینڈنٹ ہے نبوت سے، اور در حقیقت یہ حکمت جو ہے اس کا وجود بغیر ایمان بھی ممکن ہے. اور اسی کی سب سے نمایاں مثال حضرت لقمان کی شخصیت ہے. اب ذرا اور آگے چلیے، چھٹا نقطہ اس حکمت کی بحث میں یہ ہے کہ ایک لفظ اور بھی ہے جو قرآن مجید حکمت کو ہا کاف میم کے مادے میں تا کا اضافہ ہوا تب حکمت کا لفظ بنا ہے. حکم کا ایک لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے. عام طور پر حکم دینے کے معنی میں، حاکمیت کے اختیار کے معنی میں، ان الحکم الا للہ، لیکن قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ کتاب اور نبوت کے درمیان آیا ہے. الکتاب والحکم والنبوت، چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 89 میں، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 میں الکتاب والحکم والنبوت. معلوم ہوا کتاب اور نبوت کے مابین ایک لفظ کے، ایک اصطلاح کے طور پر لفظ حکم آیا ہے. یہ حکم در حقیقت یہی حکمت، یہی دانائی، جیسے حضرت لقمان کی ہمیں وہ دانائی جو ابھی جس کا مطالعہ شروع کریں گے. ابھی تو گویا کہ پہلی آیت تمہیدی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس رکوع کے اندر یہ آیت تمہیدی ہے. حضرت لقمان کی نصائح تو آگے شروع ہوگی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے نصائح شروع ہوگی. اس تمہیدی آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے حکمت، اب نوٹ کیجئے کہ یہ در حقیقت یہ حکم گویا کہ نبوت کی تمہید ہے. اگر کوئی انسان اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا ہے تو یہاں سے آگے نبوت کا معاملہ، نبوت تو ظاہر بات ہے کہ اقتصادی شے تھی ہی نہیں، وہ تو آپ کو اس کا سلسلہ بند ہے، دروازہ مستقل بند، کھڑکی ہمیشہ کے لیے کلوز ہے، لیکن پہلے بھی وہ باہمی شے تھی. اس کے اوپر جو نبوت کا درجہ ہے وہ تو پھر وہی آئے گی، اس کی تصدیق ہوگی تو وہ نبوت کا سوال ہوگا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان کا لفظ آئے گا ہی اس وقت جب کہ وہی آئی اور وہی کی تصدیق سب سے پہلے نبی نے کی، رسول نے کی، پھر نبی نے اس کو پیش کیا تو جس نے اس کو مان لیا، اس کی تصدیق کی، وہ مومن ہو گیا. لیکن یہ کہ حکم کا لفظ حقیقت، اب اس کو تعبیر کریں گے شعور انسانی کی وہ پختگی جس میں حق و باطل کے مابین تمیز، خیر کی جانب فیصلہ کن میدان، اور شر سے ابا پیدا ہو چکا ہو، اور اصابت رائے کا وقت حاصل ہو جائے، صحیح رائے تک، صحیح حقیقت تک پہنچنے کا یہ صلاحیت انسان میں پیدا ہو جائے، اسے ہم کہیں گے حکم. اور یہ لفظ آیا ہے حضرت یحییٰ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے حکمت دانائی حکم حسابت رائے خیر کی جانب میلان بدی سے نفرت اور عقل اور شعور کی کفری ادا کر دی تھی بچپن ہی میں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے, خرق عادت ہے ان کا وجود پیدائش سے لے کر اور پھر وہ بھی جب تک ان کا انتقال ہوگا, ابھی تو نہیں ہوا, ابھی تو زندہ اٹھائے گئے, معجزہ ہی معجزہ ہے. تو انہی کی تمہید تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام, ان کی بھی پیدائش ایک اعتبار سے خرق عادت ہے. ایک بوڑھی خاتون جو ساری عمر مانگ رہی اور ان کے شوہر حضرت زکریہ بہت بوڑھے, لیکن یہ کہ اس بڑھاپے میں پانچ عورت تھے, پانچ بیوی سے اللہ نے بیٹا تھا کیا, خرق عادت ہے, یہ بھی معجزہ ہے. اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حکمت اور دانائی عطا کی بچپن میں. وہ نبوت اور رسالت والی بات بچپن میں نہیں ہوتی, لیکن حکم کا لفظ آیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ حکم جو ہے در حقیقت یہ نبوت کی تمہید ہے. وآتیناہ الحکم صبیا, اس سے آگے آئیے لفظ حکمت یہ ہے, قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا ہے, اس میں 10 مرتبہ یہ کتاب کے ساتھ شامل ہو کر آیا. جیسے 4 مرتبہ تو حضور کے بارے میں آیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم کتاب و حکمت. تو کتاب کے ساتھ منسلک ہو کر, اس کے ساتھ بریکٹ ہو کر یہ لفظ حکمت 10 مرتبہ آیا, کل 20 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. ان کے حوالے سے آخری بات جو میں نوٹ کرا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو انسان کے شعور کی پختگی ہے جس میں حسابت رائے پیدا ہو چکی ہو, حق و باطل میں امتیاز کا وقت پیدا ہو چکا ہو, صحیح رائے تک رسائی کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو, اس کے دو حصے کر لیجئے. ایک حکمت اصولی, یا یہ کہ حکمت کلی ہے, اس کا موضوع ہے فلسفہ ایمان. اور اسی کے ضمن میں مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے, تند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں را ہم بے خان, کہ قاری اے فلسفے کے طالب علم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے, کب تک یونانیوں کا فلسفہ اسی کی ورک گردانی اسی کی سرگردانی میں لگے رہو گے, چند خانی حکمت یونانیاں. یہ ظاہر بات ہے گریک فلاسفی اور گریک فلاسفرس, ان میں سقراط بھی ہیں اور ان میں افلاطون بھی ہے, ان میں ارسطو بھی ہے, یہ تین عظیم ترین شخصیات ہیں. آئیڈیالزم افلاطون, ریئلزم ارسٹاٹل, یہی دو مکاتب فکر ہیں اصل دنیا میں جو رہے فلسفے میں. دونوں کے جد امجد جو ہے وہ در حقیقت وہی سلسلہ تو ذات کہہ لیجیے یونان کے فلسفے کا. تو اب سارا فلسفہ کیونکہ انہیں میں منحصر رہا ہے, لہذا مولانا روم کہتے ہیں چند خانی حکمت یونانیاں, کب تک پڑھتے رہو گے یہ یونانیوں کی حکمت ان کا فلسفہ. حکمت ایمانی آ رہا ہم دیکھا, حکمت ایمانی, وہ حکمت ایمانی کیا ہے؟ وہ عقل اور دانش انسانی شعور کی وہ سطح جس میں کہ اس کے اندر حکمت کلی یا حکمت اصولی اس طور سے پیدا ہو چکی ہے کہ جس سے ایمان کے حقائق ہو جاتے ہیں خود اجاگر ہو رہے ہیں, ایمان کی بنیادی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو رہی ہے. اور دوسری ہے حکمت جزئی یا حکمت تفصیلی, یہ ہے علم الاحکام جس کو ہم کہتے ہیں حکمت احکام. شریعت نے جو حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو, نمازوں کی یہ اوقات ہیں, وضو میں یہ چیزیں لازم ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے اندر حکمت ہے, دانائی ہے, وژن ہے, یہ مصلحتوں پر مبنی ہے. ان اعمال اور احکام شریعت کی حکمتوں کو تلاش کرنا, ان کی گہری بصیرت پیدا ہو جائے, آدمی کو معلوم ہو اپنی اس بصیرت کے باتنے کی بنا پر کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, یہ بالکل صحیح ہے. اس میں جس بصیرت باطنی جس کو کہا گیا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یا بدل بصیرت انسان پھر شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے. ایک درجہ شریعت کے احکام پر عمل کا یہ ہے کہ بارہ حکم ہے ماننا, اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا فرمان ہے, ماننا ہے. حکمت سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے, نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے. یہ تو گویا کہ وہ رویہ ہے جو مطلوب ہے بہت صورت, لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے اس کی مصلحتیں بھی سمجھ میں آ جائیں, اب انسان عمل کرے گا انہیں احکام پر, حلا وجہ بصیرت. اور واقعہ یہ کہ اسے اس کے اندر نور محسوس ہوگا، نورانیت کا احساس ہوگا. یہ اعمال جو ہے ہماری حکمتوں پر، ہماری مصلحتوں پر مبنی ہے. اللہ کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے معاذ اللہ. یہ سارے احکام ہماری مصلحتوں کے لیے، ہمارے فوائد کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ طبیعت کے اوپر جبر کر کے حکم پر عمل کرنے والی کیفیت نہیں رہے گی، بلکہ اب دلی آمادگی کے ساتھ انسان اس پر عمل کرے گا. اس اعتبار سے حکمت جو ہے اس کے دو حصے، حکمت کلی جو اس کائنات کی پوری جو گتھیاں ہیں، بحثیت مجموعی، حقیقت نفس الامری کا ادراک کرنے کی کوشش، اس کا تعلق جڑ جائے گا فلسفہ ایمان کے ساتھ. چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانی آ رہا ہم دیکھا، اس ایمان کے حکمت کو سمجھو. اور یہ ہے در حقیقت صحیح فلسفہ. اور دوسرے یہ ہے، اور اس موضوع پر جو دوسرا موضوع میں نے بنوایا ہے، حکمت الاحکام، احکام شریعت جو ہے ان کی حکمتوں کو جاننا. اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے نام دیا ہے علم و اسرار شریعہ، شریعت کے اسرار، اس کے بھید، ان کی حکمتوں کا علم. اور اس موضوع پر ان کی مارکت الآرا کتاب ہے. یہ کتاب تو وہ ہے کہ ہمارے ہاں کے تمام مکاتب فکر، وہ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنفی ہو، حنفیوں میں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، چاہے وہ ہمارے جدید دانشوروں کا طبقہ ہے، جدید جو لوگ، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے دین کا مطالعہ کر کے اور پھر وہ دین کی خدمت پر علمی میدان میں یا عملی میدان میں کمر بٹکا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب حجت اللہ البالغہ، یہ مارکت العلیٰ تشریف جو ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، سب لوگ اس کی قدر و منزلت کے قائل ہیں. اس کتاب کی کا جو مقام اور مرتبہ ہے علمی سطح پر، سب کے نزدیک مصنف ہے حجت اللہ البالغہ. امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف یہ ہے در حقیقت وہ حکمت جزی یا حکمت تفصیل. اب آئیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اس کا اگلا ٹکڑا ہے أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور اس کا نتیجہ ایک نکل رہا ہے، اس میں جو کلمہ ان آیا ہے، یہ بڑا فیصلہ کن ہے، بہت معنی خیز ہے. ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہہ کر شکر اللہ کا. معلوم ہوا کہ حکمت کا لازمی نتیجہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اس سے اخذ کیا، انشکر اللہ کہ کر شکر اللہ کا، گویا کہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ حکمت کا لازمی نتیجہ، حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے. اب یہاں ہمیں ذرا شکر کی حقیقت پر غور کرنا ہے. لغت میں شکر کیا ہے، یہاں میں پھر امام رازی کو کوٹ کر رہا ہوں، اشکر و تصور النعمت و اظہار ہوا. لغت میں بنیادی اعتبار سے شکر کا مفہوم کیا، نعمت کا تصور ہو، یہ اچھی چیز ہے جو مجھے ملی ہے، ایک نعمت ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے، اس کا تصور، اس کا ادراک، اس کا فہم، اس کا شعور حاصل ہو جائے اور پھر اس کو آدمی ظاہر کرے، اس نعمت کا اظہار. یہ ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو لفظ شکر بنے گا. اور یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں جو اس کے استعمالات بنیادی ہیں، امام رازی جی کے حوالے سے یہ بات یاد کر رہا ہوں، تو دو الفاظ بڑے آسانی سے یاد ہو جائیں گے. دابت شکور، چوپایا ہے کسی کے ہاں کچھ بھینس ہے، گائے ہے، گھوڑا ہے، اگر آپ اس کی ٹہل کر رہے ہیں، سیوا کر رہے ہیں، اچھا کھانے کو دے رہے ہیں اور اس کی تمام ضرورتیں جو ہیں فراہم کر رہے ہیں، اب اس پر فربہی ہوگی، رونق آئے گی جسم پر، کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، یہ گویا کہ دعوت شکور ہے، نعمت کا اظہار ہو رہا ہے. آپ نے جو بھی اس کو اچھا کھلایا پلایا ہے، اس کو جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کھا پی کر حرام کر دینا، وہ بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی کچھ نعمت مل رہی ہے اس کا اس کے وجود میں ظہور ہو رہا ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اسے کہیں گے دعوت شکور. ایک یہ کہ آپ جو چاہیں کھلا لیں، جتنا چاہیں چارہ ڈال لیں، اس میں جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھل ملا لیں، لیکن یہ کہ وہ دبلی کی دبلی گائے، اسی طرح اس کی جو ہڈی اور پسلیاں نظر آ رہی ہے، تو اس کے برعکس وہ جانور کے جس کی اگر ٹہل سیوا ہو تو اس کا پھر ظہور ہو جائے اس کے وجود پر، وہ داب بطن شکور ہے. اسی طرح وہ چشمہ جس میں پانی ابل رہا ہو، اس کو عین الشکرا کہتے ہیں، وہ پانی جس میں ابل رہا ہے، چشمہ بھرا ہوا ہے پانی سے اور پانی ابل رہا ہے، عین الشکرا. یہاں سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے. اور شکر جو ہے اصطلاح میں کہتے ہیں جب انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، کوئی خیر کا معاملہ کیا جائے، اس کی کوئی احتیاج پوری کی جائے، اس کی کوئی تکلیف رفع کی جائے، کوئی احسان و انعام اگر ہو، اس کا ایک فطرت کا رد عمل، فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس رد عمل کا آغاز قلب سے ہے، جس کو کہ امام راغب نے کہا ہے کہ شکر کا پہلا مرحلہ ہے شکر بالقلب. دل کی گہرائیوں میں سے ایک خاص جذبہ ابھرتا ہے، اس نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے، اس نے اس آڑے وقت میں میری مدد کی ہے، اس نے مجھے اس مشکل سے بچایا ہے یا نکالا ہے، اس تکلیف سے اس نے میری کچھ مدد کی ہے، مجھے اس سے نکال دیا ہے، میری فلاں ضرورت اس نے پوری کی ہے. ایک خاص رد عمل ہوگا اگر فطرت صحیح ہے. اور اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، جیسے کنواں ہے، کنویں میں جو پانی آتا ہے مختلف کھوتوں سے آتا ہے، اگر کھوتے خشک ہو گئے تو کنواں خشک ہو جائے گا. فطرت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان میں شکر کا مادہ موجود ہو، یعنی اگر اس کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی انعام اسے کیا ہے، کوئی احسان اس پر کیا ہے، تو اس کا ایک رد عمل پیدا ہو، خاص قسم کا جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ایسے ابھرے جیسے کہ چشمے میں پانی ابلتا ہے، یا جیسے کہ مختلف سوتوں سے پانی آ کر کنویں میں جمع ہوتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ اس کا ہوگا شکر باللسان. اب زبان سے شکر ادا کرے، آپ نے میرا کافی احسان کیا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا ممنون ہوں، آپ کا مشکور ہوں، یہ مختلف الفاظ تھینکس شکرن، یہ مہذب معاشرے کے اندر آپ کو یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ، آپ کو مجلسی زبان میں شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہوگا کسی مہذب معاشرے میں، تھینکس، تھینک یو، شکرن، شکریہ. یہ در حقیقت جو بھی بھلا کام ہو، آپ کو کسی نے پانی ڈال کے پلایا، شکریہ کیجیے، شکریہ فوراً آپ کی زبان پر آئے گا. لیکن یہ کہ وہ قلب کی گہرائی سے ابھرا ہو، اصل شکر وہ ہوگا، ورنہ تو وہ ایک عادت ہے، وہ تو پھر ایک مجلسی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے زبان پر. جیسے عربوں کے ہاں واللہ، یہ واللہ کا لفظ قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ تو کا تکیہ کلام، ایسے ہی ہے کہ تکیہ کلام بن جائے وہ نہیں، بلکہ یہ کہ قلب میں واقع احساس ہو، تحریک وہاں سے ابھرے، اس کی احسان مندی کا جذبہ ابھرے، پھر زبان پر وہ لفظ آئے شکر کا. اور تیسرا ہے پھر شکر بل جوارے، اپنے پورے وجود سے آگا و جوارے سے شکر ادا کرنا، جس کا کہ ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوگا اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس سے صحیح استفادہ کیا جائے. اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی بہت عمدہ کتاب لا کر دیے اور بیٹا کلچر تو تھا، مہذب تھا، اسے شکریہ ادا کیا، لیکن پھر کتاب جو ہے کہیں کسی کاپ میں رکھ دی ہے الماری کی کسی اونچے خانے کے اندر، اور پھر مڑ کر کبھی دیکھا نہیں، اس کا کہیں مطالعہ نہیں کیا، تو یہ ناشکری ہوئی، وہاں ادا نہیں ہوا اس نعمت کا، چاہے زبان سے شکریہ ادا کر دیا گیا تھا ایک مجلسی آداب کے تقاضے کے طور پر، لیکن اصل میں تو شکر ادا ہوگا اگر اس کتاب سے استفادہ کرے، اپنے علم میں، اپنے فہم میں، اپنے شعور میں اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کرے، تب تو اس سے شکر ادا کیا حقیقی مانی ہے. تو یہ گویا کہ شکر ہوگا عملاً جوارح کے ذریعے سے اس نعمت کا حق ادا کرنا. اب یہاں نوٹ کیجیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فطرت صحیحہ کی علامت یہ ہے کہ شکر کا جذبہ ہو. یہ شکر کا جذبہ انسانی سطح پر تو خیر اس کی فطرت اور اس کی آدمیت کے سلامت ہونے اور صحت پر برقرار ہونے کے لیے شرط لازمی ہے ہی، حیوانات کے اندر موجود ہے، یہ طبعیت کا بھی تقاضا ہے. چنانچہ حیوانات کو آپ کا عموماً مشاہدہ ہوگا، اگر کہیں کوئی جانور پیاسا ہے اور آپ نے اس کے سامنے لا کے پانی کی بالٹی رکھ دی ہے، وہ پانی پیے گا، اس کے بعد جب گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، اگر آپ وہی کھڑے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آپ کو وہ جذبہ تشکر جو ہے وہ محسوس ہوگا، احسان مندی کے جذبات اس کی آنکھوں میں، وہ خاص کیفیت آئے گی، وہ کہ تشکر، بلکہ عین الشکرا کے لفظ مجھے بہت ہی عمدہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ عین کے معنی چشمہ بھی ہے اور عین کے معنی چشم بھی ہے، یہ آنکھ بھی تو، یعنی در حقیقت اس چشمے کے معنی میں ہے، جیسے چشمے میں پانی ابلتا ہے تو جذبہ تشکر بھی آنکھوں میں ابلتا ہے، آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے، اویدا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جانور ہو، اس کی تکلیف کو آپ نے رفع کیا ہو، ایک کہانی بھی ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، وہ شیر جس کے پنجے کے اندر جو ہے کانٹا چبھا ہوا تھا اور بھاگے ہوئے قیدی نے اس کی وہ تکلیف دور کر دی تھی، اس وقت تو وہ جو شیر ہے اس نے اس کے ہاتھ جو ہے وہ چاٹے، اظہار تشکر کے طور پر وہاں چل دیا. پھر وہی شیر تھا جو کہیں جو چونکہ بھاگا ہوا غلام تھا اسے پکڑ کر جب وہ قدیم زمانے کے رسم کے مطابق جو کچھ رومن امپائر میں ہوتا تھا اس کو ڈالا گیا بھوکے شیر کے آگے, تو بجائے اس کہ وہ شیر آ کر اسے چیرتا پھاڑتا اور کھاتا, وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بے دور ہلانے لگا, اس نے جذبہ شکر کا اظہار کیا. معلوم ہوا یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں کی تکلیف جو ہے رفا کی تھی اس شخص. تو یہ حیوانات کے اندر یہ جذبہ جو ہے موجود ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو شیر کی کہانی تو خیر کہانی ہوگی, لیکن یہ تو آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ بکری ہو, کوئی گائے ہو, کوئی جانور پیاسا ہے بھوکا ہے, اس کے سامنے رکھیے, اس کی ضرورت پوری ہوگی. اب آپ جھانکتے ہیں اس کی آنکھوں میں, آپ کو جذبہ تشکر نظر آئے گا. تو بہار آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے, میں نے حکمت کو اینالائز کیا تھا کہ حکمت کا نتیجہ ہے فطرت صحیحہ اور سلیمہ, اور عقل سلیم عقل صحیح, ان دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ حکمت ہے. اسی اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ فطرت صحیحہ کی علامت جذبہ شکر. اب آئیے عقل صحیح کا کام کیا ہے, اصل منعم کو پہچاننا, یہ عقل کا کام ہے. یہ اب اس کو اپنا فرض منصبی ادا کرنا ہے کہ اپنے اصل اپنے منعم کو محسن کو اپنے اصل مربی کو پہچانے. اس کے لیے بھی بڑی خوبصورت تدریج کے ساتھ بات سمجھ لیجئے کہ بچپن میں چھوٹا بچہ ہے, اس کے ذہن کی دنیا بھی بڑی محدود ہے, اس کے تصورات بڑے محدود ہیں, اسے اپنے مربی محسن منعم صرف اپنے والدین نظر آتے اور اسے شعوری نہیں. تکلیف ہوتی ہے تو لپکتا ہے ماں کی طرف, ماں ہی ہے جو بے چین ہو جائے گی, اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے امکان بھر کوشش کرے گی. بھوک لگ رہی ہے تو بھاگے گا ماں کی طرف, کوئی خوف کہیں سے محسوس ہوگا تو جائے گا اور سمٹ جائے گا ماں کی ساتھ سے. وہ محسوس کرے گا اپنے اس چھوٹی سی جو ذہن کی دنیا ہے اس کے اعتبار سے کہ شاید میں قلعے میں آ گیا ہوں, محسوس ہو گیا ہوں. چاہے کوئی درندہ صفت انسان آئے, کوئی سکھ, کوئی اور نیشنلزم کا جس کو کہ نشہ سوار ہو اور اس کو دیوانہ ہو گیا ہو, بچوں کو ماؤں کی گودوں سے گھسیٹ کر اچھالتے رہے اور نیزوں کے اندر روتے رہے, لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے ماں کے پاس پہنچ کر تمہیں اکیلے میں آ گئی, میری حفاظت کرنے والی, میرے ماں باپ, میرے دکھ درد کو بانٹنے والے, میری تکلیفوں کو رفع کرنے والے, میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے, مجھے کھلانے اور پلانے والے میرے والدین. تو سارا جذبہ تشکر اس وقت والدین کے پاس, یہ نقطۂ آغاز ہے جذبہ تشکر کا. فطرت میں شکر ہے, ابھی عقل اسی سطح پر ہے کہ وہ کسی اور منعم کو پہچانتی ہے, کسی اور محسن کو وہ جانتی ہے, وہ تو صرف اپنے منعم اور محسن اور مربی کی حیثیت سے اپنے والدین سے واقف ہے, لہذا وہ جذبہ تشکر کل کا کل والدین کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے گا. ذرا جیسے جیسے اب انسان کی عمر بڑھتی ہے, اس کا مینٹل ہورائزن وسیع ہو رہا ہے, اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے, میرے بھائی بھی ہیں, میری بہنیں بھی ہیں, میرے چچا بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, میرے کلبے قبیلے کے لوگ ہیں, میری قوم ہے, میرا وطن ہے, یہ سب کے سب میرے محافظ ہیں, میرے خیر خواہ ہیں, میرے بہی خواہ ہیں, میری ضرورتیں پوری کرنے میں سب شریک ہیں. اب یہ جذبہ تشکر جو ہے پھیل رہا ہے والدین کی ذات سے, اب یہ پھیل رہا ہے مختلف اطراف و جوانی سے اس کی موقع ہو رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر انسان, یہ تو ہوئے انسانوں کا معاملہ, اب وہ دیکھتا ہے یہ عناصر فطرت, یہ سب میرے محسن ہیں, یہ دھوپ ہے سورج کی جس سے فصلیں پکتی ہیں, پھل پکتے ہیں, یہ ہوائیں چلتی ہیں, یہ پانی ہے جو میری پیاس بجھاتا ہے, یہ تمام عناصر فطرت, یہ میرے محسن ہیں, یہ میرے مربی ہیں, یہ میرے منعم ہیں. اس اعتبار سے اب یہ عناصر فطرت کی طرف وہی جذبہ تشکر جو ہے رجوع کر رہا ہے. اور یہاں نوٹ کر لیجئے, فطرت کا ایک تقاضا اور ہے جس کو قرآن مجید نے بہت خوبصورت الفاظ میں سورہ رحمان کی آیت میں بیان کیا, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, بھلائی احسان انعام, اس کا بدلہ تو سوائے احسان اور انعام تو کچھ نہیں ہو سکتا. بھلائی کا بدلہ بھلا ہونا چاہیے, کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی چاہیں گے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں, یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. کسی طریقے سے اس کے احسان کے بوجھ اور بار سے کسی درجے میں شکر گزار ہو سکے, کوئی بدلہ کیجیے. یہی جذبہ ہے جو والدین کی خدمت, والدین کا ادب, وہ جو اس کی اس شکل اختیار کرے گا کہ جب میں چھوٹا سا تھا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, جب میں چھوٹا سا تھا مجھے پالا پوسا, میری ضروریات پر اور میری تکلیفوں پر یہ بے چین ہو گئے، اپنا پیٹ کاٹا اور مجھے کھلایا، اپنی نیندیں حرام کی اور میری تکلیف جو ہے اس کو رفع کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ بڑھاپے میں وہی طرز عمل انسان اختیار کرے تو کسی درجے میں اسے ایک احساس ہو سکتا ہے، ایک سبک دوشی کا، کہ وہ بارے گڑا کسی درجے میں میں نے اس کا احساس چکایا ہے۔ اگر کہ واقعہ یہ کہ والدین کا احسان انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ جو حصہ سوم آئے گا ہمارے منتخب نصاب کا، اس میں جب ہم سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں کا مطالعہ کریں گے تیسرے اور چوتھے کا، تو وہاں جو مضبوط تفصیل سے آئے گا کہ والدین کا احسان کا بدلہ چکانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آخری جو بات وہاں کہی گئی وہ یہ کہ ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار رحم فرما ان پر، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تجھ سے ہی صدا ہے کہ تو میرے مجھ پر جو ان کے احسانات ہیں مجھ ان کے ساتھ رحم فرما کر میری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے گویا کہ کسی درجے میں میرے اس احسان کا بدلہ تو ادا کرنا۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے، جہاں تو بدلہ چکایا جا سکتا انسان بدلہ چکا دے گا، فطرت کا تقاضا ہے، آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، آپ بھی کسی وقت اس کے کام آ گئے، حصہ برابر ہو گیا، عوض محاورہ ملا نظارت۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ نے بھی کوئی موقع دیکھا مناسب، وہ ہدیہ جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی خدمت میں پیش کر دیا۔ تحابو تحابو، ہدیوں کا لین دین ہونا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ تمام معاملات۔ لیکن اب تصور کیجئے جس ہستی کے احسانات کا بدلہ نہ چکایا جا سکے وہاں کیا کرے، وہاں یہی جذبہ تشکر اور فطرت کا یہ تقاضا عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ سورج کا بدلہ کیا چکا ہے سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، دنڈوت کریں، اس کی مدح کریں، پرارتھنا کریں، اس کے گن گائیں، اس کے لیے جو ہے جو بھی مرافع میں عبودیت بجا لائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہی جذبہ شکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، قرآن کی حکمت کی اساسات یہاں مجھے ہو رہی ہیں، اسی سے اگلا قدم سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے ہمارے منتخب نصاب میں وہ حصہ دوم کا پہلا سبق ہے، درمیان میں ایک سبق اور حائل ہوگا، لیکن در حقیقت یہ جو حکمت قرآنی کے احساسات جو معین اس رکوع میں ہو رہی ہیں اسی کا سلسلہ جڑے گا سورہ فاتحہ میں۔ لیکن اس وقت کسی حد تک اپنی توجہ کو محدود رکھے کہ جہاں انسان کو بدلہ نہیں چکا سکتا معین یا محسن کا، وہاں وہ عبادت کی شکل اختیار کرتا، رکوع کر لیا اس کے سامنے، جھک گئے اس کے سامنے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کی ایک کہانی لکھی ہے مولانا روم نے کہ حضرت موسیٰ کا بزرگ ہوا ایک گڈریا تھا جو اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام تھا، مناجات کر رہا تھا، اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا جسم دابوں، یہی اس کا تصور تھا۔ وہ جو بھی چودھری ہوتے تھے، جو بھی قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، جو بھی بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کی خدمت میں جاتے اور کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں دھو دیں گے، ان کے کھمبے سے جوئیں نکال دیں گے، ان کا جسم داغ دیں گے اور کیا کریں گے۔ تو ان کا تصور جو ہے اس گدریے کا اللہ کے بارے میں بھی اس سے آگے کہا جائے گا، اس کے ذہن کی سطح اتنی بلند ہے نہیں کہ اس ہفتی مطلب کا کوئی تصور کر سکے۔ بہت بڑا چودھری، بہت بڑا سردار، بس یہی تصور ہے اس کا، لہٰذا وہ اسی انداز میں بات کر رہا تھا، تو اگر میرے سامنے آ جائے، تیرے پاؤں دابوں، تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، تیرے سر میں تیل ڈالوں۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ نے جب سنا تو ڈاک دیا، کیا کفر بک رہے ہو، اللہ سے کہا یہ بات؟ تو مولانا روم نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور نکل گیا وہ جنگل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ یہ بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے ہم کلام تھا، تم اپنی ذہنی سطح کا معاملہ کیوں اس سے متوقع ہو، کیوں توقع رکھتے ہو؟ اس کی اپنی ایک ذہنی سطح تھی، میرا بندہ مجھ سے مشہور تھا، تم نے یہ کیا کیا، اسے مجھ سے کاٹ دیا، تو برائے وصل کرنے نام دی، میں برائے فصل کرنے نام دی۔ اے موسیٰ تو تو مجھے مجھ سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، تیرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو، بندوں کو مجھ سے جوڑ، نہ یہ کہ مجھ سے دور کر دے، مجھ سے کاٹ دے۔ وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق میرے ساتھ مشہور تھا، تم نے مجھے اس سے تعلق کو منقطع کر دیا۔ بہرحال یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، یہی جذبہ تشکر، جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے ان منعموں یا محسنوں کے لیے، وہ خیالی ہو یا حقیقی ہو، جن کا کوئی بدلہ انسان خود نہیں چکا سکتا۔ تو وہاں یہ کہ دنڈوت کرے، سر جھکائے، سجدہ کرے، رکوع کرے، حمد کے ترانے گائے، اور جو بھی اس کے لیے کر سکتا ہو، بس وہی اس کا درجہ دے کر شکر ادا کرنے کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل انسانی اور شعور انسانی جیسے جیسے وسعت اختیار کرتا ہے، سٹارٹنگ میں بھی شکر کا کل جذبہ ایک نقطے پر مرکوز تھا، والدین، اور اس رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں آگے چل کر آئے گا نشکری والے والدین، سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے شعور انسانی کے اعتبار سے جذبہ تشکر کا وہ والدین کے لیے، اس کے بعد وہ پھیلا، وہ اپنا کنبہ، قبیلہ، رشتے دار، قوم، وطن، پھر ہوا، پانی، سورج، تبادت اس کی، اور اس میں سب سے بڑھ کر سورج ہے، یہی وجہ ہے کہ سورج جو ہے تمام مشرکانہ مذاہب میں سب سے بڑا دیوتا آپ کو سورج ملے گا، سورج دیوتا، مصر کی قدیم تہذیب کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، کامون را سورج دیوتا، سورج کی پرستش سب سے زیادہ کثرت سے رہی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان کا فہم صحیح تھا کہ جو بھی تمام یہ نظام چل رہا ہے ہماری دنیا کا، اس میں سورج کا جو معاملہ ہے اس کا عمل دخل وہ سب سے بڑھ کر ہے، ہوائیں چلتی ہیں اسی کو دے رہے اثر، پانی بخارات بن کر اوپر اٹھ رہا ہے سورج کی وجہ سے، ہوائیں چل رہی ہیں اسی کی وجہ سے، پھر یہ کہ وہ فتنے پکتی ہیں وہ اس کی تمادت سے، تو گویا کہ اگر آپ عناصر فطرت میں سے اگر حساب لگانا شروع کریں تو واقعہ یہ ہے کہ سورج کا حصہ جو ہے مادی سطح پر وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے سب سے بڑا دیوتا سورج ہے۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ یہ تشکر کا جذبہ ایک نقطے سے پھیلا اور پوری کائنات کا احاطہ کر لیا، تمام عناصر فطرت شریک ہے میری ربوبیت میں، میری ضروریات کی بہم رسانی میں، یہ تمام کے تمام جو ہے پوری کائنات میں ہے، لیکن اب اس کے بعد ایک چھلانگ انسان اور لگا ہے، یہ ایک چھلانگ ہے، وہ چھلانگ ہے کہ تمام عناصر فطرت سے اوپر ہو کر ایک ہستی جو ان سب کی پیدا کرنے والی ہے، وہ ہے مجھے میرے حقیقی، وہ ہے نعرہ مستانہ جو لگایا تھا حضرت ابراہیم نے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بس ایک چھلانگ ہے انسان کا، جب یہ فہم اسے حاصل ہو گیا سورج میں اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کے ذمے جو خدمت لگائی ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، کسی شے کا کوئی وقت ذاتی نہیں ہے، تمام اوصاف اور صفات اور پراپرٹیز ہر شے کو جو عطا کی اللہ نے عطا کی، اور وہ اسی وقت تک بروئے کار آئیں گی جب تک کہ اللہ کا اذن شامل ہوگا، جہاں اللہ چاہے اس کی تاثیر کو سر کر سکتا ہے، یہ تمام مخلوق ہے، مخلوقات ہیں اللہ کی، ان کے تمام اوصاف عطائی ہیں، عطا کردہ ہے اللہ کی، کسی شے میں کوئی وصف نہیں، کسی شے میں کوئی خیر نہیں، کسی میں کوئی خوبی نہیں، کسی میں مجھے فائدہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں، کسی میں مجھے مذمت نہ پہنچانے کا کوئی مادہ نہیں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ جو ایک نقطے سے پھیلا تھا پوری کائنات تک وہ وسیع ہو گیا تھا جذبہ تشکر، ایک چھلانگ میں وہ آتا ہے اور مسبب الاسباب کی ذات پر آ کر پھر وہ منسلک ہو جاتا ہے، مرتکب ہو جاتا ہے، یہ ہے انشکر للہ، عقل اب پہنچ گئی، اپنی آخری معراج تک عقل پہنچ گئی، عقل نے اثر منیم کو پہچان لیا، اور جذبہ تشکر وہ فطرت کے سوتوں میں سے ابل رہا تھا، اب جذبہ تشکر جو ہے جب وہ حکمت کا مقام پہنچا ہے، انسان اس مقام تک حاصل، اس کو رسائی حاصل ہوئی جو کہ فطرت صحیحہ اور عقل سلیم دونوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، تو گویا کہ وہ جذبہ تشکر جس کا تعلق اصل میں فطرت سلیمہ کے ساتھ تھا وہ اب مرتکب ہو جائے گا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ منعم وہی ہے، محسن حقیقی وہی ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، خالق وہی ہے، جیسے کہ نصیحت میں ابھی ہم پڑھیں گے آئندہ نشستوں میں حضرت لقمان کی، اسی طرح یہ نصیحت جو ہے مشہور ہے کہ لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح اپنے بیٹے کو جو وصایا کی تھی ان میں بڑا پیارا جملہ ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں کوئی فاعل اور کوئی مؤثر ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، کسی شے کا کوئی وقت جاتی نہیں، اگر کسی چیز سے تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے پوری کی ہے، پانی پی کر پیاس بجھ گئی ہے تو اللہ نے پیاس بجھائی ہے، کھانا کھا کے نقاہت دور ہو گئی جس میں توانائی آئی، کھانے کے اندر یہ وقت اللہ نے ڈالا ہے، اس کی عطا کردہ صلاحیت ہے، شکر کرو اللہ کا، گویا کہ حکمت کا مظہر اتم، حکمت کا سب سے بڑا مظہر وہ اللہ کا شکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یہاں اس ان کے کلمے نے جوڑ دیا ہے کہ حکمت کا منطقی تقاضا, حکمت کا لازمی مظہر, حکمت کا مظہر عدم اللہ کا شکر ہے. آگے چلیے, وہ من یشکر فإنما یشکر لنفسه, جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ شکر ہے تو گویا کہ فطرت صحیح ہے. اب اگر وہ شکر برقرار رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو گویا کہ اس کی شخصیت کا ارتقا صحیح خطوط پر, صحیح رخ پر ہوگا, اس کا سارا فائدہ اسی کو پہنچے گا. اگر شکر کا جذبہ نہیں تھا تو گویا کہ فطرت مس ہو چکی. اب اس کی شخصیت اگر بڑھے گی آگے تو ٹیڑھی ہو کر بڑھے گی, کبھی پیدا ہوگی, اس کے اندر خیر نہیں بلکہ شر وجود میں آئے گا. اور یہ چیز جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے, من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. فطرت اگر صحیح ہے تو شکر موجود ہے, انسانوں کا بھی شکر ہوگا اللہ کا بھی ہوگا. اگر سوتے ہی خشک ہو گئے, پانی آئی نہیں رہا کنویں میں, تو نہ انسان پی سکتے ہیں نہ حیوان پی سکتے. لیکن اگر وہ سوتے جو ہیں وہ جاری ہیں, ان میں پانی آ رہا ہے, چشمہ ابل رہا ہے, تو اس سے حیوان بھی سیراب ہوگا اور انسان بھی اس سے اپنی پیاس بجھائے گا. تو اگر شکر کا جذبہ فطرت صحیحہ سے ابل رہا ہے تو انسانوں میں سے بھی جو بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی خیر کرے گا, بھلائی کرے گا, نیکی کرے گا, کوئی اس کی تکلیف رفع کرے گا, اس کا شکر ادا کرے گا, اور تبھی یہ شکر اللہ کا بھی کر سکے گا. لیکن اگر وہ جذبہ ہی ختم ہو چکا, فطرت مسخ ہو چکی, تو نہ انسانوں کا شکر گزار ہوگا بندہ اور نہ اللہ کا. لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. اسی لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 نے فرمایا, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا, میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا, تمہاری شخصیتوں کے اندر خیر پروان چڑھے گا, بھلائی حسنات ان کا ظہور ہوگا. اور اگر تم نے کفر کیا, اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے لفظ کفر پر, اس کی دگنی حقیقت, اس پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. لیکن یہ کہ یہاں پر صرف نوٹ کر لیجیے, اس آیت کی حد تک اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا, مزید اضافہ کرے گا, نعمتوں کی بارش اور کرے گا. لیکن اگر تم نے شکر کے برعکس کفرانی نعمت ناشکری کی روش اختیار کی تو جان لو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے, ان عذابی لشدید. یہ گویا کہ شرح ہے اس کی, وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو کوئی شکر کرے گا تو بہرحال اس کا سارا فائدہ اسی کو پہنچے گا, اس کی شخصیت کی تعمیر صحیح خطوط پر ہوگی, اس کی شخصیت کا ارتقا, اس کی سیرت کی تعمیر ہوگی صحیح خطوط پر, صحیح رخ پر. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور مستحق بنے گا. اور اگر یہ نہیں کرے گا, وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اس آخری ٹکڑے پر انشاءاللہ گفتگو اب اگلی نشست میں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.